السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الربي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. آج جو خطبے کا موضوع ہے، خیر اور شر کی چابیاں، خیر اور شر کی چابیاں یا خیر اور شر کی کنجیاں. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اور اس دنیا میں ہم امتحان دینے آئے ہیں. اس دنیا میں ہماری وجود کی حقیقت جو ہے وہ امتحان کی بنیاد پر ہے. ہم اس دنیا میں کھیلنے کودنے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہے، اور ہمارے لیے پوری دنیا کو مسخر کر دیا ہے. تو پھر اس عظیم انسان، شریف انسان کے لیے یہ بات نازید تھی کہ وہ صرف کھیلنے اور کودنے کے لیے اس دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر وہ چیز میسر کر دی جس کے ذریعے سے یہ انسان اپنے اس عظیم مقصد کو پالے اور حاصل کر لے. یہ پوری زندگی ہماری امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک میں: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. کیوں پیدا کیا؟ ليبلوكم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے. أيكم أحسن عملا، تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. موت بھی امتحان ہے، لیکن آج کی نشست میں ہم زندگی کے امتحان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ زندگی کا جو امتحان ہے، اس دنیا میں، اس امتحان میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. پوری دنیا میں جو انسان ہے، دو قسم میں بٹے ہوئے ہیں: اچھے لوگ اور برے لوگ، خیر والے لوگ اور شر والے لوگ. لیکن خیر اور شر کی پہچان کیا ہے، معیار کیا ہے، اس میں تو پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں، اچھے اور برے، خیر والے اور شر والے. لیکن اس میں اختلاف ہوا ہے دنیا والوں میں کہ خیر کا معیار کیا ہے اور شر کا معیار کیا ہے. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا انسان وہ ہے جو اچھے کام کرے، اور برا وہ ہے جو برے کام کرے. لیکن اچھائی برائی کا معیار تم نے کیا دیا ہے؟ تمہارے نزدیک اچھائی برائی ہوتی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو چیز عقل کو اچھی لگے وہ اچھی ہے، جو چیز عقل کو بری لگے وہ بری ہے. عقل کے ترازو پر چیزوں کو تولتے گئے اور لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے گئے، یہ اچھا ہے برا ہے. کیوں؟ کیونکہ میری عقل نے کہا اس نے اچھا کام کیا ہے. یہ عقل والا نظریہ جو ہے یہ ناکام ہو چکا ہے. پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے یہ عقلانی لوگ، عقل والے لوگ جو عقل کو ہمیشہ آگے کرتے رہتے ہیں اور اپنے عقل کی بنیاد پر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے تھے، وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. ہاں، اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی اور اس میں ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا آنے کے لیے، جیسے جانور جنگل میں رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، پھر مر جاتا ہے. ہاں، اگر انسان بھی اس مقصد کے لیے پیدا ہوا تو پھر یہ عقل والے لوگ ہو سکتے کہ کامیاب ہو چکے ہوں، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ جانور نہیں ہے. اگرچہ عقل والوں نے، سائنسدانوں نے جب سائنس کی کتابیں لکھیں تو ان میں انسان کو حیوان کے ساتھ شامل کر دیا ہے، اینیمل کنگڈم میں. حقیقتاً یہ بات بالکل غلط ہے. انسان انسان ہے اور حیوان حیوان ہے، مختلف مخلوقات ہیں. تو ان عقل والوں نے اپنے عقل کی بنیاد پر خیر اور شر متعین کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے. ان کا نظریہ بھی ناکام ہو، خود بھی ناکام ہوئے. اس سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانور سمجھتے ہیں اور بندر کی اولاد سمجھتے ہیں، کہ انسان بندر کی اولاد ہے، انسان جانور ہے. اور جب یہ تصور رکھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں، واقعی انسان شکل میں درندے ہوتے ہیں، حیوان ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے. ملک معاشرے کو دیکھیں آپ، شرم و حیا کا کوئی وجود نہیں ہے، شرم کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. چھوٹے بچے سے لے کر ان کے بڑے بزرگ تک دیکھ لیں آپ، فحاشی عام ہو چکی ہے. بلکہ یہاں تک وہ معاشرہ گر چکا ہے کہ ان کو بد فعلی کے لائسنس دیا جا رہے ہیں، کہ مرد سے ناجائز تعلقات صرف رکھ نہیں سکتا بلکہ اس کو جائز قرار دے کے شادی بھی کر سکتا ہے. تو عقل، محض عقل کی بنیاد پر دیکھیں کہ انسان کہاں پہنچ گیا ہے. واللہ فطرت بھی، فطرت کو بھی تکلیف ہوتی، گھن آتی ہے ایسے اعمال سے، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جن کی فطرتیں بھی بدل چکی ہیں. تو عقل کا نظریہ ناکام ہوا. اور پھر دیکھیں عقل کے، اگر ہم عقل پر اگر یہ چیزیں تولتے جائیں، میری عقل آپ سے مختلف ہے، آپ کی ان سے مختلف ہے، ان کی ان سے مختلف ہے، تو پھر کون یہ فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ علماء کی بات کریں، سائنس دانوں نے تو ہمیں یہ دیا ہے، سائنس کا تو یہ نظریہ ہے کہ انسان کو جانور بنا دیا، اس لیے عقل کی بنیاد پر خیر اور شر کی تعین نہیں کر سکتے. پھر وہ نظریہ آتا ہے کشف اور دھوک والے، مجاہدے کرنے والے، مراقبے کرنے والے. یہ لوگ اچھا کام کرنا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے صحیح راستے کو چھوڑا اور غاروں میں، جنگلوں میں، قبرستان میں کی طرف رخ کیا، جہاں پر شیاطین کا ڈیرا ہے، شیاطین نے اپنے گھر بنائے ہوئے، شیطانوں کے بسیروں میں جا کے گھس گئے، اور وہاں پر انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ کہیں کہ ان کو کوئی حق مل جائے اور انہوں یہ پتہ چل جائے کہ حق خیر اور شر میں، حق اور باطل میں کیا پہچان ہے. تو ان جگہوں سے ان کو صرف شیطانی خیالات ملے اور اس کے لوگ کچھ نہ مل سکا. یہ نظریہ بھی آج دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا کہ کہنے والے نے یوں بھی کہہ دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ کتا اور سور بھی نعوذ باللہ ہمارا معبود ہے، اور کنیست میں بیٹھا ہوا یہ راہب یہ بھی ہمارا اللہ ہے. وحدت الحلول کے درجے تک، اتحاد کے درجے تک پہنچ گئے کہ خالق و مخلوق ایک ہے. نعوذ باللہ، یہ جانور جو آپ کو نظر آ رہے حقیقتاً یہ جانور، یہ بھی اللہ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی سائنسدانوں نے انسان کو جانور بنا دیا، ان صوفیوں نے نعوذ باللہ رب کو نعوذ باللہ جانور بنا دیا اور کہا کوئی فرق نہیں خالق مخلوق میں. اور ابن عربی کا یہ قول معروف اور مشہور ہے، کتابوں میں آج بھی موجود ہے، جن کو لوگوں نے آج صوفیوں کے نزدیک، ابن عربی جو ہے وہ شیخ اکبر ہے، واللہ اس پاک جگہ پر میں قسم کھا رہا ہوں کہ صوفی خود کہتے ہیں، ہمارا اتفاق ہے، ان کے علماء کہتے ہیں کہ ابن عربی شیخ اکبر ہے ہمارے نزدیک. کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، چاہے کتاب بریلیوں کو یا جو بندیوں کو ہو، شیخ اکبر کا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، فضائل اعمال میں شیخ اکبر کا ذکر ہے. واللہ پوچھیں یہ شیخ اکبر کون ہے، ابن عربی ہے. اور پھر ان کو دفاع کیا جاتا ہے کہ ابن عربی کو آپ نے سمجھا نہیں ہے، ان کی کتابوں کو آپ نے پڑھا کیوں ہے، وہ آپ کے لیے تو ہے نہیں، وہ کتابیں خود لکھتا ہے. یہ تو اولیاء اللہ کے لیے کتابیں ہیں، یہ خاص لوگوں کے لیے کتابیں ہیں. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں جو یہ تصور رکھتے کہ خالق مخلوق ایک ہے؟ اس عظیم رب الجلال سبحانہ وتعالی میں، جبار السماوات والارض، الکریم، الرحیم، الرحمن، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، اس عظیم رب میں اور اس حقیر فقیر مسکین انسان میں جو گندگی سے بھرا ہوا ہے کوئی فرق نہیں، ایک ہیں دونوں. اور اس نظریے کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نظریے بھی ناکام ہوا. جس کی فطرت زندہ ہے، جس کے دل میں ایمان باقی ہے، وہ اس نظریے کو جھٹلاتا ہے اور کہتے باطل نظریہ ہے، کبھی نہیں ہو سکتے خالق مخلوق ایک ہو جائے. اور اس نظریے کو پھیلانے کے لیے انہیں جو راستہ اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عام سی بات، کسی بچے سے آپ پوچھ لیں ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وجود سے بات شروع ہوئی، وحدت الوجود سے بات شروع ہوئی، پھر اتحاد پر پہنچی، حلول اور اتحاد کے ذریعے تک پہنچ گئے. جب ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، پھر اتحاد کا درجہ بھی آ گیا، خالق مخلوق ایک ہو چکے ہیں. یہ نظریے بھی ناکام ہوا. میرے بھائی صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں. اور وہ راستہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. دوسرا راستہ ہے نہیں، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. کامیابی صرف ایک راستہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوط سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی. اور دوسری روایت کتاب اللہ و سنتی میری کتاب، قرآن مجید میری سنت، دوسری روایت میری کتاب اور میرے اہل بیت. کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت بھی شامل ہیں، صحابہ کرام اہل بیت بھی شامل ہیں. لیکن رافض و نظریہ نہیں جو رافض نظیر رکھتے ہیں کہ اہل بیت جو امام ہیں ان کا درجہ انبیاء سے بھی بلند ہے اور فرشتوں سے بھی بلند ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انبیاء سے بہتر، انبیاء سے اچھا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آئے. پوری کائنات میں، دنیا میں، مخلوقات میں سے سب سے افضل اور سب سے عظیم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہ ہم نے جان لیا کہ ہمیں یہ راستہ دکھایا گیا، یہ راستہ دکھایا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ فرماتے ہیں وان تطیعوا تهتدوا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. سب کو عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، یہ میری فرمانداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، اس نے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہوا. یہ راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اس سے پہلے وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، فرمانبرداری کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لے کے آئے جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ہیں پھر تو ہدایت یافتہ ہے. ہمیں تو یہ تعلیمات ملتی ہے، یہ راستہ دکھایا گیا ہے. خیر اور شر کی پہچان قرآن میں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحیح حدیث میں ہے، اور صحابہ کرام يعمل بها. یہ تو ہم نے جان لیا کہ اچھا ہے برائی کا معیار کیا ہے. زندگی کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو راستے دکھا دیے, یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے. اور یوں سمجھ لیں آپ ہر راستے میں دروازے ہیں, مختلف دروازے ہیں اور ان دروازوں کی چابیاں ہیں. خیر کے راستے میں خیر کے دروازے ہیں اور خیر کے دروازے کے لیے خیر کی چابی کا ہونا ضروری ہے. سب سے بڑا اور سب سے عظیم جو خیر کا دروازہ ہے خیر کے راستے میں, اور جو خیر کا راستہ ہے اس کی انتہا جنت ہے, اور جو شر کا راستہ ہے اس کی انتہا جہنم ہے. اور جنت سے بڑھ کر کوئی بھی انعام اور احسان نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور جہنم سے بڑھ کر کوئی بھی عذاب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جنت کے راستے میں جو دروازے ہیں ان میں جو سب سے عظیم سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ ہے توحید کا دروازہ, توحید کا دروازہ جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے اور توحید کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے, واللہ وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. جس کو اللہ توحید سمجھ عطا فرما دی وہ اس دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اس مقصد کو پا لیا جس مقصد کے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب یہ مقصد پورا ہو جائے پھر دنیا میں جو بھی آپ کے مقاصد ہیں, جو بھی آپ کے دوسرے خیر اور نیک ارادے ہیں وہ آپ پورے کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ مدد کرتا جائے گا. لیکن اگر یہ مقصد رہ گیا توحید عبادت کا مقصد, تو پھر جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں جتنی بھی اچھے کیوں نہ ہو ان میں کوئی خیر نہیں. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, پائلٹ بننا چاہتے ہیں, سیاستدان بننا چاہتے ہیں, جو بھی بننا چاہتے ہیں, آپ کا جو بنیادی مقصد ہے جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی خیر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس خیر اس عظیم خیر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے انہی بشر میں سے لوگوں کو چنا, اپنا رسول بنایا اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ میرے بندوں تک یہ عظیم سب سے پہلے عظیم اور یہ بنیادی پیغام پہنچاؤ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہر امت میں ہر قوم میں پوری دنیا جتنے بھی لوگ ہیں سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے, ایک رسول بھیجا, بعض امتوں میں ایک سے زیادہ رسول بھیجا, لیکن ایک بنیادی پیغام دیا ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, واجتنبوا الطاغوت, اور اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کی عبادت نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی عبادت کرنے کا نام ہے کہ اسے طاغوت بنا دیا گیا ہے. طاغوت کے اجتناب کرو, طاغوت سے دوری اختیار کرو. تو توحید کا راستہ, توحید کے دروازے. آج جو لوگ توحید کو سمجھ چکے ہیں اور توحید کے عمل بھی کر رہے ہیں, عبادت صرف اللہ تعالی ہی کے لیے صرف کرتے ہیں, چاہے دعا ہے, پکار ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, صدقات ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, توکل ہے, خوف ہے, ڈر ہے, امید ہے, کوئی بھی عبادت ہے, چاہے وہ جسمانی عبادت ہو یا زبانی عبادت ہو یا دل سے عبادت ہو, سارے کے سارے حق, ہر عبادت حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو صرف کرنے کا نام ہے توحید عبادت. اللہ تعالیٰ جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب سے بنیادی کام ایک ہی دیا ہے. آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. سبحان الله, اخر وجہ کیا ہے؟ یہی بنیادی پیغام ہے, یہی سب سے بڑا خیر ہے. اگر کوئی انسان اس خیر کو نہ سمجھ سکا چاہے وہ قوم نوح میں سے ہو، چاہے وہ قوم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہو، چاہے وہ قوم موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہو، چاہے وہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو، چاہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو، جس نے اس پیغام کو نہیں سمجھا وہ ناکام ہوا، وہ ہلاک ہوا، اس دنیا میں بھی وہ اس زندگی کے امتحان میں ناکام ہوا، اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہی ناکام. دوسرا جو خیر کا دروازہ ہے توحید کے دروازے کے بعد، وہ ہے اتباع سنت کا دروازہ. اتباع سنت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، نقش قدم پر چلنا، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا، کیا سبق دیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسے ہونا چاہیے، ہم عبادت کیسے کریں، ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں، حج نبوی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے اخلاق نبوی کیوں نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی ایک خیر کا دروازہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متبع سنت بنا دیا، اسے توفیق عطا فرمائی کہ وہ متبع سنت ہے. اس کے پاس دوسری چابی بھی آ گئی اس خیر کی، اس بڑی عظیم چابی کے بعد، کہ وہ خود اور پتہ کہ یہ خود لوگ چابیاں ہیں خیر کی، یہ وہ چابی جسے دروازہ کھولا جاتا ہے، یا انسان خود چابی بن جاتے ہیں جو ان خیر کے دروازوں کھول دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. متبع سنت واللہ بڑے عظیم نعمت میں ہے، سراپا نعمت میں ڈوبا ہوا ہے، موحد ہے، متبع سنت ہے. جس نے توحید کے دامن کو تھاما، جس نے پہلے خیر کے دروازے کو سمجھا، اللہ تعالیٰ اسے اس دروازے کی چابی بنا دی ہے، میرے بھائی اس کے لیے دوسرے خیر کا دروازہ آسان ہو جاتا ہے. جو موحد ہے وہ متبع سنت بھی ہو جاتا ہے، اور جو متبع سنت ہے اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے. وہ جب قدم اٹھاتا اپنی مرضی سے رکھتا، اس وقت ہے جب وہ دیکھتا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیسے عمل کیا، انہوں نے اس معاملے میں کس طریقے سے عمل کیا. کوئی پریشانی ہو گئی ہے، اس پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ کو نجات دی ہے، ان کا عمل کیسا تھا. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنا دیا. لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة، بہترین نمونہ ہے. ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں سوچیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے، سب سے پہلے قضاء حاجت لے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کی باریک بینی جانی کہ قضاء حاجت کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیے. یہودی خود پریشان تھے کہ تمہارا دین کیسا ہے اور تمہارا نبی کیسا ہے، تو تمہیں قضاء حاجت کے طریقے بھی بتا دے کہ بیٹھا کیسے، کس چیز سے صفائی کرنی ہے اور کس چیز سے استنجا کرنا ہے اور کس چیز سے نہیں کرنا. اور واللہ اب کسی اور دین میں نہیں ملے گا، کیونکہ دین حق ایک ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے. دنیا کی جتنی مذاہب بھی ہیں آپ کو یہ تعلیمات کہیں ملیں گے. متبع سنت، اتباع سنت کا دروازہ. آپ دیکھتے جو متبع سنت ہیں ان کی شکل و صورت ظاہراً متبع سنت ہے، باطناً بھی ان کے دل میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں. تیسرا دروازہ جو ہے قرآن مجید. قرآن میں بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر، کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا قدر و قیمت ہے؟ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں، آج صبح سے لے کر اس وقت تک قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن میں الحمدللہ یہاں پر لوگ سورہ کہف پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں، ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے.
کل جمعرات ہے، کل ہم نے قرآن مجید کی پڑھا، کوئی آیت پڑھی؟ پرسوں بدھ ہے، بدھ کے دن کوئی آیت پڑھی؟ کتنی آیتیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہیں سمجھ کے پڑھی، بعضوں ختم کرتے جاتے ہیں، ختم کرتے جاتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن مجید میں سے جو بنیادی پیغام ہے، قل ہو اللہ احد، آج تک وہ سمجھ نہیں آئے. قل ہو اللہ احد، جو شخص نہیں سمجھ سکا اور اس دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا کے امتحان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے. قرآن مجید جس شخص کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی محبت عطا فرمائی ہے، قرآن مجید کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. جیسے کوئی شخص بھوک اور پیاس کے بغیر نہیں، کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا، بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، بعض لوگوں کے دل میں تڑپ ہے، جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ان کے دل کو سکون نہیں آتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان نہیں ہوتا. اور قرآن مجید سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا، جو لوگ قرآن مجید کے اہتمام کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ہم سے بہترین لوگ کون ہیں؟ یہ ہم سب بھی جانتے ہیں، اپنے معیار ہیں ہمارے، اپنی سوچیں ہماری. تو قرآن مجید کا راستہ، قرآن مجید خیر کا دروازہ ہے. اس کے بعد صحابہ کا سلف صالحین سے محبت، یہ اور خیر کا دروازہ ہے. آپ اگر کسی مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کس سمت کی طرف جا رہا ہے، خیر کی طرف یا شر کی طرف، یہ جاننا کافی ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کرام سلف کی کتنی محبت ہے، کتنی عظمت ہے، نمبر ایک. نمبر دو، کتنی ان کے راستے کے قریب ہے اور ان کے راستے کو اپنانے والا ہے. میرے صرف محبت، محبت بغیر اتباع کے محض دعویٰ ہے، محبت بغیر اتباع کے جھوٹی محبت ہے. سچی محبت وہ ہے جس میں اتباع لازمی ہوتا ہے اور اتباع کی جاتی ہے. ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اہل سنت والے ایک ہی زبان پہ بڑے منہ کھول کے کہتے ہیں ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں. وہ صحابہ کرام پر ہماری جان قربان، ہمارے والدین قربان، لیکن جب عمل کی بات ہم کرتے ہیں، اعمال کی طرف دیکھتے ہیں، تو کہاں صحابہ کرام کا عمل اور ان کا راستہ، اور کہاں ہمارا عمل اور ہمارا راستہ. زبان سے کچھ کہنا اور دل میں کچھ رکھنا، میرے بھائی یہ تو نفاق کی نشانی ہے، یہ منافقین کا طرز عمل ہے. مومن مومن ایسے لوگ نہیں ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والے، تمہیں کیا ہو گیا؟ جو تم کہتے ہو کرتے کیوں نہیں؟ تم جانتے کتنی بڑا ظلم ہے، کتنی بڑا مقت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی غلطی ہے، اور کتنی بڑی جرم ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے کہ تم کہتے کچھ اور، کچھ اور کرتے کچھ اور. اور جس شخص کو اللہ تعالی نے، جس شخص کے دل میں صحابہ کرام کی محبت اور عظمت اور اتباع ڈال دی ہے، وہ شخص خود خیر کی چابی ہے، خیر کی کنجی ہے، اور وہ لوگوں میں بھی، لوگوں کے لیے بھی اس خیر کے دروازے کو کھولنے میں مددگار رہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے رشتہ داروں میں، ہم الگ نہیں ہیں، ہم آئے ہیں اس دنیا میں اپنے والدین کے ذریعے سے، تو والدین کا ہمارے اوپر حق ہے، پھر ہمارے رشتہ دار ہیں، تو رشتہ جوڑنا یہ خیر ہے. جو رشتہ جوڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی چابی بنا دی ہے، وہ خیر کی کنجی اس دنیا میں چلتے پھرتے. لوگ دیکھتے ہیں، یاد رکھیں، اگر آپ زبان سے نہیں دعوت دیتے تو آپ کے کردار کو لوگ دیکھ کے آپ سے سیکھتے ہیں. آپ کا تعلق رب کے ساتھ کیسے ہے؟ توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع سنت، قرآن مجید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے، تدبر کرنے والا، عمل کرنے والا، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والا, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا. سبحان اللہ, اگر آپ زبان سے دعوت نہیں دیتے تو آپ اپنے عمل سے, اپنے کردار سے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں, وہ آپ کے بعد بھی سنتے ہیں, لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. تو رشتہ جوڑنا ایک اور خیر کی چابی ہے, اور رشتہ جوڑنے والے اس دنیا میں چلتے پھرتے خیر کی چابیاں کنجیاں ہیں. اور اسی طریقے سے اور جو سب سے بڑا رشتے میں جو خیر ہے وہ ہے والدین کے فرمان, وہ بھی والدین احسان, والدین کا حق نہ بھولے. واللہ جو اس دنیا میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا اف تک بھی کہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا میں. بڑے لوگوں کو میں نے گرتے ہوئے دیکھا ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, کہیں کہاں تھے کہاں پر آج پہنچ گئے ہیں والدین کی آہوں کی وجہ سے. وہ بد دعا نہیں دیتے, وہ عظیم لوگ ہیں, کبھی بد دعا نہیں دیں گے آپ کو. لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو یوں اٹھایا ہے اور بلندی عطا فرمائی ہے دنیا میں جب وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے, والدین سے محبت کرنے والے, حسن سلوکی کرنے والے تھے. عجب باتیں میرے بھائی, جب بھی والدین کا ذکر ہے احسان کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے قرآن مجید میں ہم نے؟ وہ بھی والدین احسان, احسان ایکسیلنسی پرفیکشن ہے, معاملات اور تعلقات میں سب سے اچھے سب سے افضل آپ کے اب والدین کے ساتھ ہونے چاہیے. ہمارا تو کچھ پہیا الٹا چلتا ہے, سب سے اچھے تعلقات ان سے ہیں جن سے ہمیں کوئی مفاد نظر آتا ہے, چاہے دوست ہو, چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو, چاہے وہ ہمارے من پسند کی شادی کی وجہ سے بیوی ہو یا کوئی بھی ہو, جہاں پر ہمیں کوئی محتاجی نظر آتی ہے نا, ان کے ساتھ ہمارا سلوک بھی اچھا ہوتا ہے بلکہ سب سے اچھا ہوتا ہے. مطلبی لوگ ہیں اور مطلبی زندگی گزار رہے ہیں. سبحان اللہ, وبالوالدین احسانا نہ بھولیں. ایک شخص نے فون کیا اور شیخ سے یہ کہا, اور یہ بات جو ہے ریڈیو قرآن میں ایک پروگرام میں میں نے خود سنی. واللہ شیخ صاحب میں اپنے بات بتانا چاہتا ہوں, میں چاہوں سارے لوگ دنیا کے لوگ سن لیں, میں ابو محمد بات کر رہا ہوں. میرا قصہ یہ ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے, بزرگ ہیں, ضعیف ہیں, میں نے ان کی خدمت کی, اکیلے نہیں کر سکتا تھا, میں نے شادی کی. میں نے بیوی سے شادی میں یہ شرط رکھی کہ میرے والد کی خدمت کرنی ہے, میرے والدہ نہیں ہے تو آپ نے خدمت کرنی ہے. شادی ہو گئی, کچھ عرصے وہ تنگ آ گئے, اس نے کہا مجھے طلاق دے دو, میں نہیں برداشت کر سکتی, یا والد ہے یا میں ہوں. والد کو میں کہاں دے دوں, اکیلا ہے, بزرگ ہے, اگر تمہارے بڑا سمجھانے کوشش کی نہیں سمجھی اسے طلاق دے دی. وقت گزرتا گیا, والد سب خدمت کرتے گئے, کافی عرصہ گزرا, رشتے داروں کا شادی کروں گا, شادی کر میں تیار ہوں. جب ان کو پتا چلتا, ایک تو عمر بھی تھوڑی سی بڑی ہو گئی, دیکھ والد خدمت کرتے کرتے شادی نہیں کی, اور جب کی تو یہ معاملہ ہوا. پھر دل نہیں کیا شادی کرنے کو, کہ پھر ایک اور آزمائش آ جائے, بیوی ہے یا والد ہے تو میں کیا کروں, ہو سکتا میں ناکام ہو جاؤں تو بھی شادی نہیں کرتا ہوں میں. وقت گزر گیا, چار سال اور گزرے, والد صاحب وفات پا گئے. اب پھر اس نے کوشش کی شادی کرنے کی تو جلدی رشتہ نہ ملا. جو رشتہ ملا ایک بیوہ کا رشتہ ملا جس کی دو بیٹیاں تھیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں شادی. اس بیوہ سے شادی کی, کئی سال گزرے اولاد نہیں, اور اولاد کی طرف عمر بھی 50 کے قریب ہو گئی, عمرے کے لیے مکہ آیا, عمرہ کیا, اور اس نے دو ہاتھ اٹھا کے دعا کی, بیوی کے ساتھ کھڑا کیا اور دعا کی. وہ کہا اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی خدمت کی ہے صرف تیری رضا کے لیے. چار سال میں نے آخر میں جو چار سال خدمت کی ہے, میں نے اپنی بیوی کو بھی قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے محروم نہ کر, اے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما. بیوی ساتھ کری کوئی آمین کہہ رہی ہے. بہرحال واپس چلے گئے اور کافی عرصے شادی کو گزر گیا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے اولاد نہیں. جب عمرے کے بعد واپس گئے ایک مہینے کے بعد پتہ چلا کہ بیوی حاملہ ہے. میرے بھائیو جب حمل وضع کیا بچے پیدا ہوئے تو چار بیٹے پیدا ہوئے، واللہ چار بیٹے پیدا. یعنی جو چار سال وہ گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سال کے عوض میں ایک بیٹا دیا اور چاروں تندرست. جب اللہ کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں، کچھ قربان کرتے ہیں تو آپ کے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا، ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں جو اس دنیا کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اور کئی لوگ ہیں آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ دنیا ہی پوری آزمائش کی جگہ ہے، ہماری زندگی ہی آزمائش ہے. اگر ہم ان آزمائشوں میں اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے تو یاد رکھ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو خیر کے دروازے میں ایک ہے حسن اخلاق کا دروازہ، یہ بڑا عظیم دروازہ ہے. آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے پڑوسی آپ سے خوش ہیں یا تنگ ہیں، آپ کے دوست، آپ کے بیوی بچے آپ کو دیکھ کے کیونکہ چہرے پر رونق آ جاتی ہے یا اندھیرا چھا جاتا ہے. آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے پھول برستے ہیں یا کانٹے برستے ہیں، آپ جب کسی سے مالی تعلق رکھتے ہیں، لین دین کا تعلق رکھتے ہیں، ادھار کسی سے لیتے ہیں تو آپ کو وہ شخص دعا دیتا ہے یا بد دعا دیتا ہے. آپ کے دوست کون ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کس انداز سے بات کرتے ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے حسن اخلاق سے منسلک ہیں. اور یہ خیر کی کنجی جو ہے یہ سب کو نہیں ملتی، یہ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اخلاق اچھا بنانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اخلاق بھی اچھے کرتے ہیں، جیسے کہ تو نے مجھے خوبصورت انسان پیدا کیا بغیر سوال کیے. اللہ تعالیٰ مجھ سے تم سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اخلاق بھی اچھے کرتے ہیں، مجھے اچھا انسان بنا دے، مجھے اچھا مسلمان بنا دے، با عمل مسلمان بنا دے، احسن عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. یہ خیر کی کنجیاں ہیں، اور بھی ہیں ان میں میں اکتفا کرتا ہوں. شر کی کنجیاں، بعض لوگ شر کے راستے کو اپناتے ہیں اور شر کے راستے میں دروازے ہیں اور اس دروازے کی کنجیاں اور چابیاں ہیں. سب سے بڑا خطرناک، سب سے بڑا عذاب دے اور سب سے بڑا جو شر کا دروازہ ہے وہ ہے شرک کا دروازہ. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا. اور بعض لوگ شرک کی طرف داعی ہیں، خود نہیں، صرف خود نہیں شرک کرتے، شرک کی چلتی پھرتی چابیاں ہیں، شرک کی طرف دعوت دینے والے ہوں. اور آج امت میں دیکھیں کتنی ایسے لوگ ہیں جو شرک کے اکبر کا ارتکاب کر کے مر رہے ہیں. مزارات، اولیاؤں کی قبریں آباد ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ویران ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ یہ شرک کی کنجی اور چابیاں یہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے شر کو پھیلایا اور لوگوں کی فطرت تبدیل کر دی اور لوگوں کو خیر اور شر، توحید اور شرک میں جو فرق تھا وہ ختم کر کے حق اور باطل اور توحید اور شرک کو ختم کر دیا. میرے بھائیو واللہ تعجب ہوتا ہے مجھے، آج ایسی کتابیں بک بھی رہی ہیں، لوگ ان کتابوں کو اور علماء کا دفاع بھی کرتا ہے. امیر اعظم بریلوی صاحب ملفوظات میں کہتے ہیں میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا، زندگی ساری یا غوث ہی کہا، ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا میرے زبان سے یا غوث ہی نکلا، زندگی ساری کبھی یا اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملی، یہ شر کی چابی نہیں ہے، یہ شرک طرف دعوت نہیں، تو پھر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اگر خیر کی چابی نہیں بن سکتے تو شر کی چابی تو نہ بنے، اگر توحید کے داعی نہیں بن سکتے تو شرک کے داعی تو نہ بنے گا. اور ان کو حضرت اعلیٰ کا لفظ دیا گیا ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں حضرت اعلیٰ کے نام سے انہیں جانتے ہیں، اور ان کے نقشے کا قدم پر چلنے والے ڈاکٹر طاہر القادری اور دیگر ایسے علماء، ایسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں میں شرک عام کر رہے ہیں، بدعات عام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو شیخ الاسلام کے لقب سے نوازا گیا ہے. کبھی شیخ اکبر ہے، کبھی شیخ اسلام ہے، کبھی حضرت اعلیٰ ہے، یہ ٹائٹل یہ لقب جو دینا چاہو دے دو، یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ ظالم ہیں، اور اللہ کے پکڑ سے نہ یہ بچ سکتے ہیں اور نہ تم لوگ بچ سکتے ہو. دوسرے شر کا دروازہ بدعت کا دروازہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خیر کا دروازہ توحید ہے، اس کے ضد میں شر کا دروازہ شرک ہے. خیر کا دروازہ اتباع سنت ہے، اس کے ضد میں شر کا دروازہ بدعت ہے جو سنت کے مخالف ہے. کتنے لوگ ہیں آج جو شر کے اس دروازے میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی دوسروں کو داخل کر رہے ہیں، اور خود بلکہ چابیاں بن چکے ہیں شر کی، بدعت کی طرف بلانے والے ہیں، بدعت پر عمل کرنے والے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت کا ٹھکانا جہنم ہے. بدعت کی طرف دعوت دینے والا یا بدعت پر عمل کرنے والا، اگرچہ زبان سے وہ دعوت نہیں دیتا، اپنے کردار سے وہ داعی ہے، اپنے عمل سے وہ داعی ہے، اپنے عمل سے وہ اس شر کے دروازے کی کنجی بن چکا، چابی بن چکا ہے. اور اسی طریقے سے حجر القرآن، قرآن مجید کو حجر کرنا، قرآن مجید سے دور اختیار کرنا، کبھی تعویذ کی شکل میں لٹکانا، کبھی دیواروں پر پینٹنگ کی شکل میں لکھ دینا، کبھی جسم کے حصے پہ کس حصے پہ لکھ دینا. میرے بھائی یہاں تک بعض لوگ گر چکے ہیں، ناف زیر ناف لکھتے قرآن مجید کی آیات کو حیض کا خون روکنے کے لیے، رانوں پہ لکھتے ہیں، پرچوں تعویذوں میں لکھے قرآن مجید کو. یہ حق ہے قرآن مجید کا. جادو میں قرآن مجید کو استعمال کیا جاتا ہے. جادوگر جب تک شرک اور کفر کا ارتکاب نہ کرے تب تک شیاطین اس کی مدد نہیں کرتے، اور اس کا جادو جو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اپنے جادو کو ٹھیک کرنے کے لیے، مؤثر کرنے کے لیے وہ شیاطین کی مدد لیتے ہیں، شیاطین سے مدد لیتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ اسے کفر اور شرک کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں. واللہ میرے بھائی اس پاس جگہ پر بعض لوگوں، بعض جادوگروں کو پکڑا گیا، اتنی بڑی گاڑی ٹخنے کے اوپر شلوار اور کپڑا، جب اسے پکڑا گیا اس نے اعتراف جرم کیا، اس کے حمام کے اندر سے، حمام کی کرسی کو نکالا، قرآن مجید رکھے ہوئے تھے. قرآن مجید گندگی میں کوئی مسلمان ایسا تصور کر سکتے؟ واللہ یہودی بھی وہ کام نہیں کرتے جو ان اسلام کے نام پر ان مجرموں نے کیا ہے. اور لوگ جاتے ہیں با ادب ایسی کھڑ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. تعویذ دینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کہ قرآن مجید اسے نازل نہیں کیا گیا. قرآن مجید نازل کیا گیا تدبر کے لیے. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، تدبر کے لیے. اور کتنے لوگ ہیں جو جادو کا کام کرتے ہیں، جو تعویذ لٹکاتے ہیں؟ جادوگر اگر کم ہے، تعویذ لٹکانے والے معاشرے میں عام ہے. کوئی بازو پہ کس نے لٹکایا ہوا ہے، کس نے ران پہ لٹکایا ہوا ہے، کس نے گلے میں اب سینے سے لگایا ہوا ہے. واللہ میرے بھائی میں نے ایک تعویذ کھولا، جی تصویر دیکھنی دیکھ لے میرے پاس آ کے، تعویذ میں نے کھولا، اس پہ قرآن مجید کی آیت لکھی ہے، کچھ نمبر بھی ہیں، اور وہ آیت جو ہے اس کو غلط لکھا ہوا ہے، آخری لفظ جو ہے تتقون کو تتہون، ٹھیک ہے، اور پھر واللہ ہے ایک شکل بنی ہوئی شیطان جیسی، سینگ ایسے اور ایک جسم ایک شکل بنی ہوئی ہے. جب میں نے کھول کو شخص کو دکھایا، کہتے ہیں میں نے 2 سال سے اپنے سینے سے اس بیماری کو لگایا ہوا ہے، مریض تھا میرے پاس علاج کے لیے آئے. میں نے کہا بھی میرے پاس علاج کیا لینے، تمہارے پاس تو یہ ذریعہ نجات تمہارے گلے میں ہے نا، شفا گلے میں رکھی ہوئی تم نے، یہ تعویذ کو پہنا ہوا ہے؟ کہتے یہ تکلیف سے کی وجہ سے. پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ میں نے کہا اس کو کھولو، اس کے اندر یہ 4-5 چیزیں نشانیاں دی، یہ چیز ہوگی. کہ میں نے مہنگا خریدا ہے، 10,000 روپئے کتنے کا خریدا؟ میں نے کہا میں دیتا ہوں آپ کو، یہ چیز اس میں سے نہ نکلے اس سے اپنے میں تمہیں دے دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے کھولو. واللہ میرے بھائی جو میں نے کھولا، جو اس نے دیکھا مجھ سے زیادہ وہ پریشان تھا، اس کو تعجب تھا، اپنے سینے سے میں نے یہ تعویذ رکھا، یہ اپنے سینے 2 سال سے اس تعویذ میں نے لگایا اپنے سینے سے. جب ہم بات کرتے تو لوگ کہتے ہیں جھوٹے ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ صرف باتیں بنانا جانتے ہیں. آئے آنکھوں سے دیکھیں، کیا سب ویسے ہیں؟ جو قرآن مجید لکھتے ہیں وہ بھی جرم دار ہیں. بازو میں تعویذ بندھا ہوا ہے، جنابت کی حالت ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ناپاک حالت میں اللہ کے کلام کو لٹکائے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں، ہم اتار دیتے. کتنے لوگ ہیں جو بازو کا تعویذ اتارتے ہیں؟ لوگ تو ڈرتے ہیں، ایک لمحہ اتارا تو شیاطین ہمیں گھیر لیں گے، مصیبت میں پڑ جائیں گے. میرے بھائی ایک لمحے کے لیے لوگ ڈرتے نہیں اتارتے. جب پوچھیں لوگوں سے، جب اتارنے کی بات کرتے تو کانپتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مصیبت پڑ جائے گی، ڈر لگتے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور شر کا دروازہ، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لینا، سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے. عقل کا راستہ ہے، جیسے آج کل عقل پرست موجود ہیں، عقل کو آگے کرنے والے ہیں. میرے بھائی واللہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں صرف لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتا ہوں، لیکن واللہ دل میں دکھ ہوتا ہے. نام لیتے تو لوگ پریشان ہو جاتے، نام کیوں لیتے ہو؟ نام نہیں لیتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ حق بات کیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں نام نہ لوں، لیکن بعض اوقات نام لینا ہی پڑتا ہے جب مصیبت عام ہو جاتی ہے. ان عقلانی لوگوں نے کہاں تک معاملے کو پہنچا دیا ہے. ڈاکٹر ذاکر رائے کی دعوت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنی خوبصورت ہے ظاہرا، واللہ اس کے اندر عقلانیت عام ہو رہی ہے، اعتزال کا راستہ عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک 20 جلد کے ایک ایڈ میں نے واللہ دیکھا ہے چند دن پہلے، ڈاکٹر ذاکر کا بیٹا جو ہے، 4-5 بچے اور بھی ہیں، وہ کچھ پروگرام کی ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں. وہ بچہ کہتا ہے، باقی بچوں نے کچھ کہا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جو ان کے بیٹے نے کہا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتا. اس ایڈورٹائزمنٹ میں کہتا ہے، ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس، دین اندھا ہے سائنس کے بغیر، دین اسلام اندھا ہے سائنس کے بغیر. یہ دعوت ہے، ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا یا سائنس محتاج ہے دین کی؟ کون محتاج ہے کس کا؟ کبھی دین اسلام بھی محتاج ہو سکتا ہے؟ وحی اللہ تعالی کی طرف سے نازل کرتا ہے، وحی سائنس کے محتاج ہے، جو لوگوں کی بنائی ہوئی سائنس ہے، جس میں کئی غلطیاں آئی ہیں، جس کی بنیاد تجربہ ہے، 20 سال کے بعد تجربہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. دین محتاج ہے سائنس کا؟ ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس. یہ بچوں کو تربیت ملی ہے، کہاں سے اس نے کہا ہے؟ اپنے والد سے سیکھا ہے، جو کہتا ہے میرا ایمان آخرت پہ، فرشتوں پہ، غیب پہ، غیب کی بنیاد پہ نہیں ہے، جنت پہ دوزخ میرا ایمان لوجک کی بنیاد پہ ہے، منطق کی بنیاد پہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن یہ فرماتا ہے، متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ البقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کتاب کوئی شک و شبہ نہیں اس میں، ہدایت متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی صفت متقین کی، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت دے گا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان منطق کی بنیاد پہ ہے، سائنس کی بنیاد پہ ہے، دین اندھا ہے سائنس کے بغیر، کیا تیرے بچوں کو دے رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کیا واقعی ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا، آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا اگر زندہ ہے، واللہ نہیں، ہرگز نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سائنس نہیں تھی تو وہ ناقص دین لے کے گئے اس دنیا سے، صحابہ کرام کے زمانے میں سائنس نہیں تھی وہ ناقص دین لے کے گئے، اندھا دین لے کے گئے. بات کرنے سے پہلے ذرا عقل سے کام تو لیتے، ہمیشہ عقل منطق کی بات کرتے، یہ کون سا منطق ہے، یہ کون سی عقل ہے، شرم نہیں آتی. آج کہ یہ بچہ جو کہہ رہا ہے، آج کے 20 سال کے بعد یہ کہاں پہ ہوگا، اور ہمارے معاشرے میں بچے کون سا دین پھیلائیں گے لوگوں میں، یہ دین پھیلائیں گے کمزور محتاج دین جو سائنس کا محتاج ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے، یہ سید مرسلین کی شریعت نہیں ہو سکتی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ہمارا دین ہے جو کامل ہے، جو تام ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، نہ کسی کا وہ محتاج ہے، پوری دنیا اس کی محتاج ہے، سائنس بھی اس کی محتاج ہے. آج جن لوگوں نے یہ راستہ اپنایا ہے کہ دین اندھا ہے سائنس کے بغیر، دیکھیں سائنس کی ترقی نے کہاں تک انسان کو پہنچا دیا، آج یہ انسان خود اپنے اس ترقی سے پریشان ہے. کبھی چاند کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی مارس کی طرف جانے کی کوشش، کیوں جا رہا ہے جانتے؟ اتنی اسلحہ ہو زمین کے اوپر اکٹھا ہو چکا ہے جو اس زمین کو 10 مرتبہ تباہ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس محتاج تھی دین کی، اور دین کی حدود میں سائنس کو نہیں اپنایا گیا. میرے بھائی سائنس محتاج ہے، دین محتاج نہیں. بہرحال تو ایک یہ بھی شر کا ایک دروازہ ہے، بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، میں کیا کروں. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو واللہ موقع بار بار نہیں ملیں گے، اس زندگی میں ہم آئے ہیں اس امتحان میں، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی امام، کوئی عالم، کوئی شخص کسی کا کام نہیں آئے گا جب تک کہ اپنے دیش صلاحیت پیدا نہ ہو، جب تک خود خیر کے خیر کو نہ اپنائے. جو شر کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو شر کی کنجیاں بنے ہوئے ہیں، اگر خود بھی شر کی کنجی بن جائے تو پھر کوئی کسی کام نہیں آئے گا. شفاعت بھی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، نافرمانوں کے لیے شفاعت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے. عجب سی بات ہے، بعض لوگ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہوں گے جو خیر کی کنجیاں ہیں، اور بعض لوگ شفاعت کے محتاج ہوں گے جو شر کی کنجیاں ہیں. تو یہ راستہ اپنانا ہی کیوں ہے جس میں آپ کو پریشانی ہی پریشانی ہو. شر کا اور دروازہ والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، والدین کو تکلیف دینا، رشتے کو توڑنا، وقت کافی ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. خیر کے دروازے آپ دیکھ لیں جو میں نے بیان کیے ہے، اس کی ضد میں شر کے دروازے بھی آپ دیکھ لیں، جو باقی رہ گئے وہ بھی دیکھ لیں آپ. رشتہ توڑنا بھی شر کا دروازہ ہے، پھر بد اخلاقی بھی، یہ بھی ایک شر کا بڑا دروازہ ہے. آج بد اخلاقی ہمارے گھروں میں عام ہے، ہمارے معاشرے کی بات ہمارے گھروں میں عام ہے. میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، بچے والدین سے، والدین بچوں سے، عجیب سے جھگڑے، عجیب سے کشمکش میں رہتے ہیں. جب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو شکل بھی ایسے بگاڑ کے دیکھتے ہیں، جو چیز دل میں ہوتے ہیں وہ چہرے پہ آ جاتی ہے. دل میں بغض ہے، نفرت ہے، تو چہرے پہ کہاں رونق آئے گی؟ اپنے معاملات اگر حسن اخلاق سے نہیں طے کر سکتے، بد اخلاقی سے تو نہ کریں نا کم سے کم. اگر دنیا میں خیر کی چابی کنجی نہیں بن سکے تو شر کی چابی کنجی تو نہ بنے. اگر خیر نہیں پھر شر ہے ضروری ہے، اگر خیر نہیں تو پھر شر بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا، نیوٹرل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. نہیں، ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا خیر ہے یا شر ہے. نیوٹرل لوگ جو ہیں وہ بھی آئے سے شر کی طرف چلے جاتے ہیں. بتا دوں میں آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں، ان من الناس ناسا، بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں، مفاتیح للخیر، جو خیر کی چابیاں ہیں، مغالق للشر، شر کے تالے ہیں. عجب سی بات ہے، خود شخص چابی بھی ہے اور تالا بھی ہے، خیر کی چابی ہے اور شر کا تالا ہے. یاد رکھیے کیوں، کیونکہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، سنت اور بدعت جمع نہیں ہو سکتی، حسن اخلاق بد اخلاقی جمع نہیں ہو سکتی. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ میں سے ایسے لوگ ہیں، ناسن مفاتیح للشر مغلق للخیر، وہ شر کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، اور خیر کے تالے ہیں. سبحان اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان للہ وانا الیہ راجعون. کتنی بڑی مصیبت ہے. فطوبا، یہ خوشخبری سن لیں، طوبا علماء کہتے جنت کا نام ہے، طوبا علماء کہتے جنت کا ایک درخت ہے جس کے سائے کے نیچے اگر کوئی شخص 500 سال سفر بھی کرے نا، تیز رفتار گھوڑے پہ، اس کے سائے کو وہ پار نہیں کر سکتا. طوبا ہے، خوشخبری ہے، خیر ہے. کس کے لیے؟ لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدی. توبہ ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابیاں دے دی. وہ خیر کی چابی ہے، وہ جہاں پر قدم رکھتا ہے خیر ہی خیر ہے. وہ ویل، ویل عذاب ہے، جہنم کی وادی کا نام ہے، کلمہ زجر ہے، وعید ہے. وویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدیہ، اور اس کے لیے ویل ہے، جہنم کا عذاب ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ شر کی چابیاں دے دی، اور وہ چلتا پھرتا شر کی چابی بن جائے. اللہ تعالیٰ کے بندے، آج ہم یہ دیکھ لیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں پہ ہیں، کون سی چابی ہیں. اگر تو ہم خیر کا عمل کرنے والے ہیں اور خیر کی چابی بن چکے ہیں، تو اللہ خیر ہی خیر ہے، اور دنیا کے اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے. اور اگر اللہ نہ کرے دوسرے ہیں، شر کی چابی ہیں، تو پھر یاد رکھیں ابھی وقت ہے، سانس چل رہی ابھی وقت ہے، فوراً توبہ کر لیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. غفار جانتے ہیں، بار بار مغفرت کرنے والا. ہم بار بار جرم کرنے والے ہیں، وہ بار بار معاف کرنے والا ہے. ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ غفار ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ لمن تاب، فوراً توبہ کر لے شرک سے، بدعات سے، حجر قرآن سے، جادو سے، تعویذوں سے، دھاگوں سے، غلط راستے سے، عقل کا راستہ ہو، کشف ذوق وجد کا راستہ ہو، جو بھی راستہ ہو، فوراً توبہ کر لو. والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، فوراً توبہ کر لو. رشتے کو توڑنے والے ہو، فوراً توبہ کر لو. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ، ایمان کی تجدید کرتے رہو. غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ایمان عروج پہ ہے تو پھر غلطی کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ ایمان ضعیف اور کمزور ہوتا ہے تب غلطی بار بار ہوتی ہے. وہ غفار ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے. تو توبہ کے ساتھ تاب و آمن, اکثر آیات میں دیکھیں آپ جہاں پہ توبہ کا ذکر, وہاں پر ایمان کا ذکر بھی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے عقیدے کو درست کرو, اپنے توحید کے دامن کو تھامو, ایمان کی تجدید کرتے رہو. تاب و آمن عمل صالحا, عمل صالح کثرت سے کرتے رہو, موقع نہ ملے غلطی کرنے کا, نافرمانی کرنے کا. عمل صالح کی بنیاد اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. وعمل صالحا ثم اهتدى, پھر استقامت کے راستے کو اپنا لے اور ہدایت کے راستے کو اپنا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح کو منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون, وسلام الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.